بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو احسن الخالقين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين واهل بيت الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقيه الله في الارضين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. رمضان المبارک کے بعد اور سفر حج پر جانے سے پہلے گزشتہ 11 سالوں سے 3000 درس کا موقع ملا کرتا ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ان 3000 دروس میں بہت ہی اہم یا تفصیلی موضوع پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، عام طور پر کچھ متفرق مسائل کو نمٹایا جاتا ہے. اس سال ویسے بھی 1 درس ہم سے چھوٹ گیا، یعنی گزشتہ جمعے کا، جس کی وجہ وہی تھی جس کی پیشین گوئی 2 مہینے پہلے میں نے کی تھی. تو پی آئی اے کی پرواز 4 گھنٹے لیٹ ہو گئی، چنانچہ اپنے حساب سے تو میں درس میں پہنچ جاتا، مگر یہ تاخیر سبق بنی. اب آج کا درس شامل کر کے صرف 3 درس حج سے پہلے کے ہیں، لیکن ان دروس کے ساتھ موجودہ زمانے میں خصوصیت کے ساتھ عراق کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر تقریب کی حد تک تو ہمارا عنوان خود بخود طے ہو گیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے بڑے مانبارے میں منگل کو عرض کیا تھا، یہ جو اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں یہ بس اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے یا اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے. اس کے پیچھے بہت طویل منصوبہ بندی ہے اور اس کا بھی بہت خاص مقصد ہے. اس اعتبار سے کم آج اور آئندہ تک اسی عنوان پر ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو سطح کا حصہ ہے اس میں تو مسائل کو بیان کرنا ہی پڑے گا. سفر کے حصے میں بھی آج کسی خاص موضوع پر گفتگو نہیں ہے. کراچی کے بہت سارے گروپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی سوال اتنے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ سوال و جواب ہی میں پورا درس ختم ہو جاتا ہے، یعنی سوالات کا مقصد یہ کہ مختلف موضوعات کا مطالعہ کا. آج کی گفتگو بھی ہماری تقریباً ایسی ہے، شاید آئندہ جمعے کو دوبارہ غسل کے مسائل سے گفتگو شروع کی جائے. علیہ السلام. تو آج کی فطری گفتگو بھی کسی ایک خاص موضوع پر نہیں ہے، بکھرے ہوئے مسئلے بھی ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا جو مسئلہ آج بیان ہو رہا ہے، یہ مجھے یاد ہے کہ 4 سال پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ عام دروس میں بیان کیا گیا، حتیٰ یہ کہ خواتین کے پاس دروس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا، لیکن پھر دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اس کو دہرایا جا رہا ہے. کیا ہے مسئلہ؟ آسان طریقے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ رجائے مطلوبیت، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، پہلے اسے بیان کر دیا جائے. اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے یا بہت سے مومنین کرام اس بات کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی پابندی کرنا ہوگی، اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اب کل امکان مکروہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. ہمارے معاشرے میں ایک طویل عرصے پر جو فقہ بیان ہوتی رہی اس نے واجبات اور مستحبات کو ملا کر اور حرام اور مکروہات کو ملا کر اس طرح بیان کیا جاتا تھا کہ لوگ عمل تو صحیح کرتے تھے لیکن خود انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے. اس کے بہرحال کچھ نقصانات بھی تھے جو اکثر تقاریر میں بیان ہو چکے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یہ فرق معلوم نہیں تھا کس لیے مستحب کو بچانے کے لیے لوگ واجب کو بھی قربان کر دیتے تھے. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جسے ہم بچا رہے ہیں جو مستحب اور جسے ہم چھوڑ رہے ہیں وہ واجب. جیسے اس کی جو بہت عام مثال ہے وہ یہ کہ تنگی وقت کے باوجود نماز اسی طرح سے پڑھی جائے گی کہ جس طرح سے عام حالات اور عام اوقات میں پڑھی جاتی ہے. کیونکہ خیال یہ کہ اذان کی نماز کے لیے اتنی ہی اہم جتنا مثلاً تشہد ہو حیرت ہو رکوع اور سجود. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نقصانات تھے. چنانچہ جب مسائل کا تصویری بیان شروع ہوا تو توضیح المسائل یا مستحقین کا جو طریقہ کار اس کی پابندی کی گئی کہ واجبات کو الگ کیا گیا اور مستحبات کو الگ. توضیح ہے ہمارے معاشرے کو اب تک ایک بڑا احساس یہی کہ اس نے نہ تو وضو کا وہ طریقہ لکھا جو آج تک ہم نے سنا نہ حسن کا وہ طریقہ لکھا جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں اور نہ اس نماز کو وہ طریقہ لکھا. توضیح بقول لوگوں کو نماز کس طرح نظر آتی جیسے کسی انسان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جمع کر دیے جائیں کہ یہ آنکھ پڑا ہے یہ پیر پڑا ہے یہ آنکھیں پڑی ہیں یہ پیٹ پڑا ہے یہ سینہ پڑا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب نہیں تو کس طرح سے ایک انسان بنے گی. یا جو بچوں کے عام طور پر کھیل آتے تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے انہیں جوڑ جوڑ کر عمارت بنانا ہے یا گاڑی بنانا ہے یا کیا بنانا ہے. بقول لوگوں اور وہ لوگ کے جو بہرحال میرے زیادہ قریب ہیں جس ماحول اور معاشرے کا مرض کہ پہلی میں وضو ہو غسل ہو تیرنا ہو نماز ہو سب کسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتے ہیں. عبادت اس شکل میں نہیں جس شکل میں پہلے ہمیں دینیات کی کتاب میں سکھائی جاتی تھی. اب یہ اعتراض خود یہ بتا رہا ہے کہ مستحجین کا طریقہ کار عوام سے الگ ہوتا ہے. واجبات علیحدہ مستحبات علیحدہ. جب شروع میں اس طریقے سے بیان کیا گیا تو شکایت بھی آئی کہ لوگ مستحبات اور مکروہات سے غافل ہو رہے ہیں کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چل رہا کہ کھلا چیز چھوڑی جا سکتی چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو. اب نماز پڑھتے ہیں مستحبات چھوڑ دیتے ہیں وضو کرتے ہیں مستحبات چھوڑ دیتے ہیں. ایک شکایت بھی آئی اگرچہ یہ شرم کوئی شکایت نہیں لیکن جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ مرحلہ ختم ہو گیا. اب پھر واپس لوگ متوجہ ہوئے ہیں مستحبات اور مکروہات کی جانب اور پرانے زمانے سے مختلف یعنی اہمیت سمجھ کر کہ یہ ہم واجب کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ شرم ہماری ذمہ داری نہیں مگر اس سے جو روحانی فوائد ملتے ہیں اس لیے مستحبات کو ہم انجام دے رہے ہیں یعنی مستحب کی اہمیت کو سمجھ کر عادت کے تحت نہیں بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھ کے انجام دیا جا رہا. اس ماحول میں ایک چیز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے جب لوگ مستحبات اور مکروہات کو اس لیے انجام دیتے تھے کہ مکھی پر مکھی بٹھانا اور کتاب میں یہ لکھا ہے ہمیں اسی طریقے سے یہ نماز پڑھنا اس وقت تو شاید یہ مسئلہ اتنا اہم نہ تھا لیکن اب جب خود ان کے دل کی آواز یہ کہ بلا چیز اللہ نے ہم پر عاجز نہیں کی پھر بھی اس کا کوئی فائدہ ہم انجام دیں گے بلا چیز اللہ نے ہم پر حرام نہیں کی مگر اس کے چھوڑنے کوئی نہ کوئی اخروی یا روحانی فائدہ اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب یہ فکر بن گئی تو اب ایک مسئلہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ وجہ اور دوسری وجہ یہ کہ اس میں ہمارا عنوان مستحق غسل شروع ہونے والا ہے, اس میں جو اس مسئلے کو سمجھنا اور ضروری ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ کہ جب کوئی مستحب فتوا دیتا تو فتوے کی بنیاد صرف اور صرف حدیث ہوتی. یہ یاد رکھیے کہ مستحب کو ذاتی طور پر کوئی کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے, اگر اس کی تعریف حدیث سے نہیں ہو رہی اسے چھوڑنے پر وہ مجبور. اور چاہے مستحب کوئی چیز, اب مستحب بھی ہمارا آپ کی طرح کا انسان ہوتا ہے, یہ تصور بالکل غلط کہ فتوا دے کے مستحب کوئی رابطہ امام سے ہوتا ہوگا. فتوے کی منزل تک مستحب ہماری آپ کی طرح کا انسان. بس یہی بات جو قرآن حدیث کا جو ذخیرہ اس سے وہ فتوا دیتا. تو بہت سی باتیں ایسی کہ ہمیں اور آپ پسند نہیں آتی, اگر شریعت کہہ رہی ماننا پڑتا. مستحب کا مسئلہ ہم سے زیادہ سخت ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال, یہ مثال صرف اس لیے زبان پہ آ گئی کہ دو دن پہلے کسی مسئلے پر کسی ساتھ بڑی بحث ہوئی. وہ جو بات کر رہے تھے وہ بات ایک طرح صحیح بھی تھی, لیکن کیا کیا جائے, مستحب محدود ہے, مجبور ہے, اس کے آس پاس کٹے ہوئے. قرآن اور حدیث سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بات یہ چل رہی تھی, آج کل پاکستان یا کراچی کے اعتبار سے موسم حج حج بہت سے مسئلے زیر بحث آتے ہیں. تب ضمنی طور پر ایک بات یہ آ گئی کہ ہمارے پاس بس چیزیں کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ, اور ہم اپنا واضح حج کر کے آ چکے ہیں, اتنے پیسے ہیں کہ دوبارہ حج پہ جا سکتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ کیا چیز زیادہ اچھی, خود حج کر چکے ہیں مکے اور مدینے کی زیارت سے سارے ہو چکے ہیں, اب خود حج پہ جائیں یا یہ کہ رشتے داروں میں پڑوسیوں میں جاننے والوں میں جو غریب ہیں بڑی تمنا رکھتے ہیں حج کرنے کی, بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں اور خواہش بھی ان کی بہت زیادہ, خود جائیں حج پر یا مثلاً ان کو بھجوانا. اسی طرح سے یہ تو ایک بات ہے. پھر ایک نوجوان ہے, کسی عالم سے ایک مسئلہ سنا, مسئلہ تو نہیں ان کی رائے, تو چنانچہ اس نے اس کا حج کا ارادہ کیا, اس سے آ کے اس کی تصدیق کری کہ چلے ہم خود حج پہ جا رہے ہیں مگر اپنا حج کر چکے, حج پہ جا رہے ہیں پیسے ملے اپنے پیسے ہیں جا رہے ہیں, اب یہ دوسرا حج بھی اپنے لیے کر, کیا یہ کہ باپ ہے, ماں ہے, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی, یہ مرحوم انتقال کر چکے ہیں اور بیچارے نے کوئی حج نہیں کیا, ہم جاتے رہیں مگر اپنے لیے ہی حج کریں, کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ جو مرحومی حج سے محروم تھے ان کے لیے بھی حج کریں. اب یہ دو مثال میں نے کہا کہ یہ مثال عام درس میں کبھی نہ آتی, لیکن کیونکہ یہ حج کا حجہ چل رہا اور انہی مسائل پر بحث ہو گئی اس لیے ذہن میں فوراً یہی مثال ہے. اب جن سے بھی انہوں نے پوچھا اب کا یہ کہ جو عام علماء ان سے تو سب دونوں سوال ایک ہی جواب دیا, جو عام آدمی بھی متفق اور عام علماء بھی متفق, کہ پہلے سوال کا یہ جواب دیا کہ بھائی جب تم حج کر کے آ چکے, حج سے پڑ چکے, اگر تمہارے پیسے سے کسی اور مومن کو جو بڑا مقدس بھی ہے پرہیزگار بھی ایک موقع مل رہا ہے کہ حج کر لے تو پیسہ تو تمہارا استعمال ہو رہا ہے, اگر کسی اور کو چانس ملے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور دیکھیے سرسری طور پر اگر عقل کو استعمال کیا جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں, یہ خود ایک سعادت اور فضیلت کو حاصل کر چکے ہیں, اب اگر ہمارے بہانے سے کوئی اور آدمی جا رہا اس کی اچھی کیا بات. اسی طرح دوسرا سوال, ایک آدمی حج پہ جا ہی رہا اور اپنا واجب حج کر چکا تو سب نے یہی کہا اپنا حج کر چکے کوئی تم پر ذمہ داری بھی نہیں تو بجائے اس کے دوسرا حج بھی اپنے لیے کرو سارے ثوابات سارے ثواب اپنی حد تک سمیٹ لو کیوں نہ کسی مرحوم کو اس میں شریک کر دو لیکن زیادہ اچھا نہیں کہ جب موقع بھی ملا ہے پیسے بھی خرچ کر رہے ہو اور بیچاری مرحومہ باپ یا بیچارہ مرحوم باپ اس کے لیے یہ حد ہو جائے دونوں سوالات کا ایک ہی جواب لوگوں نے دیا لیکن اس کے بعد اب دیکھیے کہ دو سال پہلے کسی وجہ یہی دو سوال میں آگاہ کوئی تو لکھ چکا ہوں اور ان کا یہاں سے جواب بھی آ چکا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ایسے مسئلے پہ بھی سوال پوچھ لیا جاتا یہ بظاہر ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کبھی عوام نے اس کو بیان کیا جائے گا ہو سکتا کہ اگر یہ سوال میں نے آگاہ کوئی سے نہ پوچھا ہوتا تو عام جواب میں بھی یہی دے دیتا ہو سکتا جی ہاں یہ تو بہت اچھی بات کہ آپ کسی مرحوم کو بھی اپنے سوال میں شریک کریں یا یہ کہ پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں تو کسی اور کو جانے کا موقع مگر نہیں آغا نے دونوں کا جواب ایک ہی دیا شریعت کے اعتبار سے یعنی حدیثوں کے اعتبار سے پہلے کیس میں بھی اور دوسرے کیس میں خود جا کے حج کرنا اور اپنے لیے حج کرنا لے نفس سے ہی خود جانا یہ پہلے سوال کا جواب اور لے نفس سے ہی اور جا کے حج بھی اپنے لیے کرنا اس کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہے یعنی جواب کیا بنا کہ اگر واجب حج کر چکے اور کسی اور کو اپنی طرف سے بھجوا رہے ہیں اس کا جواب کم اور واجب حج کرنے کے باوجود دوسرا حج کرنے بھی خود ہی جان اس کا جواب زیادہ ایک بات اچھا اس میں تو پہلے ایک حد تک بات سمجھ میں بھی آ رہی کہ حج جو ہے وہ خالی پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں سہنتیں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں تو شاید اس میں جو کسی اور کو بھجوانے ہیں شاید وہ پیسے والے کی جھلک آ جائے کہ سہنتیں اٹھانے کو تیار نہیں اور اپنے پیسے سے سارا سراب لینا چاہتا شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ نہیں بھائی حج کے مسئلے میں تو پیسے والا کسی کو بھجوائے سواب کم ہے خود جائے تو سواب زیادہ چاہے دسویں مرتبہ جا رہا ہے یا بیسویں مرتبہ مگر دوسرے سوال کا بھی یہی جواب کہ پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں اب بظاہر ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے واجب حج ہو چکا پھر مستحب یہ کہ بجائے کسی مرحوم کے لیے حج کرنے خود اپنے لیے ہی دوسرا حج کرو شریعت کی بات حدیث کا مطلب بالکل واضح طور پر سلام ایمان سے یہ بات واضح اسی طرح ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ عام جس آدمی کے سامنے بھی آپ کی کیس رکھیے وہ یہی کہے گا کہ جب تم اپنا واجب کر چکے ہو تو یہ ثواب کسی اور کو پہنچا دو لیکن کفا کہتی ہے کہ نہیں حج کی اہم عبادت کے باوجود اس کے کہ محروم ثواب سے محروم ہے تم حج کر بھی چکے ہو پھر بھی دوسرا حج بھی اپنے ہی لیے کرو تیسرا حج بھی اپنے ہی لیے کرو اسی طرح جب تک پہنچے رہے اگر یہ تو زندگی کا کافی اصل مسئلہ تھا کہ مستحق سپورا دیتے ہوا محدود ہوتا قرآن اور حدیث تک ایک یہ بات تو بالکل کلیئر چاہے کوئی بات عام آدمیوں کی عقل کے خلاف بھی جا رہی لیکن اگر حدیث اس کے برعکس سے رہی تو مستحق حدیث سے چلے گا دوسری بات جو بڑی اہم ہے آج کے ماحول وہ یہ کہ آج کے ماحول میں نے اس لیے کہا یہ بات میں پتا نہیں کہ ایک سال میں کتنی مرتبہ کو حال چکا ہوں پھر ایک مرتبہ سن اس لیے میں نے کہا کہ آج ممبروں سے واجبات مستحبات حرام اور مقبول چیزوں کی خاطر حدیثیں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سامنے آ گیا اور اسی لیے میں بار بار ہر دوسرے تیسرے درج یہ بات کو دوہرا دیتا ہوں کہ یقینا پڑھنے والے ہر حدیث کتاب سے پڑھتے ہیں لیکن حدیث سمجھنا یہ خود ایک بہت بڑا علم حدیث اور مشکل ترین علم مشکل کہیں نہیں. قرآن سمجھنا نسبتاً آسان لیکن حدیث بہت ہی مشکل مسئلہ. طالبات بھی ایک شخص کے مستحب ہونے کا دار و مدار ہی اس بات پر جو وہ حدیثوں کو سمجھنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے. آج سے 300 سال پہلے مستحب بننے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حدیثیں آپ کتنی گھوم سکتے ہیں. جب پرنٹنگ نہیں تھی تو ساری حدیثیں قلمی صورت میں کاغذ و قلم پہ موجود لوگوں کی لائبریریز میں. اب کوئی آدمی کسی کو کتاب دینے کو تیار نہیں کیونکہ ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی. اتنا بڑا اصولا ٹائم کسی کو دے گا. تو آج سے 300 سال پہلے مستحب کے لیے مستحب بنتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو حدیثوں میں کہا تھے. آج آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں 200 روپے میں اصول کافی کا پورا سیٹ خرید لاتے ہیں. مگر یہ سہولت 300 سال پہلے ایک مرضیوں کو بھی نہ تھی. عام آدمی تو چھوڑیے ہمارا آپ جیسا عام آدمی ایک مستحد کے لیے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا. تو اس وقت اشتہار سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ کس طرح سے یہ حدیثیں لائی جائے. اب کیا ایک پتہ اس کا طریقہ یہ پوری اصول ہے. 16,000 حدیثیں ساری حدیث کسی کے لائبریری میں بیٹھ کر یا تو لکھتے اور یا زبانی یاد کر پوری کچھ کتابیں زبانی یاد کرنا پڑتی اور زبانی یہ نہیں کہ حدیث یاد کر دی بلکہ پورا سلسلہ حدیث کس راوی نے کس راوی سے اس نے کس سے اور اس نے کس سے سن کے نام سے سنا. اسی لیے ہمارے یہاں ایک اصطلاح حافظ حدیث حافظ قرآن کو لوگ جانتے ہیں جو قرآن یاد کرنے کا. مگر ایک اور اصطلاح ہے حافظ حدیث. حافظ حدیث اسے کہا جاتا جسے 100,000 حدیثیں زبانی یاد ہو اور پورے سلسلے کے ساتھ یہ نہیں حدیث یاد ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا حرام نہیں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام نے یہ فرمایا؟ آپ نے کس سے سنا یا کس کتاب نے پڑھا؟ اس کتاب کے لکھنے والے نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا اور جس جس آدمی سے سنا گیا اس کے ساتھ اور بعض اوقات صادق کا نام بھی یاد ہونا چاہیے. پوری سند اور پھر پوری حدیث 100,000 حدیثیں یاد ہوں اس کا نام ہوتا تھا حافظ. اور بہت سے علماء اہل سنت ایسے جن کے نام کے ساتھ لفظ حافظ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہی نہیں. مثلاً طوائف محرقہ کے اتنے حجر مکی حافظ کہلاتے مگر حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث. تو آج سے 300 سال پہلے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. اب جب کتابیں چھٹ گئیں ساری حدیثیں کتاب میں آ گئی تو اب یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا. لیکن اب بڑا مسئلہ یہ کہ یہ 1,000 حدیثیں جو آئی ہیں ہمارے پاس حدیث کو سمجھنا ایک ہی حدیث اس کو سمجھنا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ساری بحث یہاں کرنا تو بیکار. لیکن خلاصہ یہ کہ یہ ساری حدیثیں سمجھنے کے بعد پھر مستحد فتویٰ دیتا ایک چھوٹی سی مثال. مغربی دنیا میں ایک جگہ میرے سامنے ایک ایسی بحث ہوئی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بحث غلط ہو رہی ہے لیکن بعض شرعی وجوہات کی بنا پر مجھے خاموش رہنا پڑا. اور وہ یہ کہ بحث کیا ہو رہی تھی ایک عالم مختلف مراجع کی تقلید میں مختلف فتنا ہر عالم اپنے مرضی پر فتوا بتاتا تھا لیکن علماء سے بھی بعض اوقات یہ تسامح ہو جاتا تھا. یہ میرا اس وقت کا موضوع بات یہ ہو رہی تھی ایک آدمی ایک ایسی دکان میں کام کرتا ہے کہ جس دکان کے ایک حصے میں شراب بھی بیچی جاتی ہے اور دوسرا حصہ ایسا کہ جہاں حلال چیزیں بیچتی ہیں. اب یہ آدمی اس دکان میں کام کر رہا ہے مطلب یہ شراب حرام ہے کوئی شک نہیں اور اسی موقع پر میں نے بھی مطلب کری اسی دوران اور ان عالم نے بھی. اب ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد یہ سوال کر رہا کہ میرا یہ کام حلال ہے یا حرام ہے کہ میں ایک ایسی دکان میں کام کرتا ہوں کہ جہاں شراب بھی بک رہی میں نہیں بیچتا لیکن اس دکان میں شراب بھی بک رہی ہے میرے اس کام کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. اب یہاں سے اس مسئلے کا جواب بہت آسان ہے کہ آپ کے مرضی کا کپڑا کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا بلکہ حدیث کی کتاب لائی گئی اور اسے کھولا گیا اور ایک حدیث پڑھی گئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن اللہ على آثار، حدیث پڑھی جا رہی اور اس سے مسئلے پہل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول دس آدمیوں پہ لعنت بھیجی، کون دس آدمی؟ انگور کو زمین میں بونے والا، انگور کو کاٹنے والا، انگور کو اٹھا کے مارکیٹ میں لانے والا، شراب کی نیت سے انگور خریدنے والا، پھر انگور کو شراب بنانے کی فیکٹری میں کام کرنے والا، پھر اس شراب کو بوتلوں میں کرنے والا، پھر اسے مارکیٹ میں لا کے بیچنے والا، پھر اسے سرو کرنے والا، پھر اسے پینے والا، پھر اسے پلانے والا، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اور دس آدمی جس کا ہونا چاہیے کہ شراب کے کام انگور دینے سے لے شراب کی قیمت دینے اور پلانے تک جتنے بھی آدمی آتے ہیں سب پر اللہ کے رسول نے لعنت دے گی۔ اچھا یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، شہید مستقید شیرازی مشہور عالم کتاب گناہان کبیرہ، اس نے جہاں شراب کی بحث اس سے یہ حدیث کر کے سنائی اور خلاصہ یہ نکالا گیا کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا کہ کسی بھی ایسے ادارے سے منسلک رہنا جو شراب کا کام کرتا ہے حرام، جب حرام ہے تو آپ کا کام بھی حرام اور آپ کو یہ کام چھوڑنا، یہ مسئلہ بتایا گیا۔ یہ چیز مدرسے میں بھی بہت زیادہ آتی، مدرسے پڑھی جاتی ہے وہاں بھی حدیثوں کے حوالے بہت ہوتے ہیں، الحمدللہ آج کل یہ ہماری مجالس بہت ہی اچھی چیز داخل ہو گئی کہ اپنے خیالات نہیں بتائے جا رہے ہیں آیت قرآنی اور احادیث، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک حدیث اور اس کا ترجمہ کرتے کتنے سے، یہ نہ صرف یہ کہ حرام بلکہ ناممکن، حرام بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ اب میں آپ کی آسانی کے لیے وہ فتویٰ جو ہے کہ شاید آپ نے سو دو سو دفعہ سن لیا، آیت اللہ رسی تہذیب المسائل کاروبار کے مسائل میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا کہ جس کی آنکھ ہم انگور بیچیں وہ اس سے شراب بنائے گا تو کیا چاہے گا اس کی آنکھ انگور بیچنا؟ پھر ایک مسئلہ، ہمیں پتا کہ جس کو ہم اپنی دکان پر رہتے دیں گے وہ اس سے شراب کی دکان کھولے گا، کیا یہ جائز ہے؟ ہمیں پتا کہ جس آدمی ہم اپنا گوڈاؤن کرائے پہ دیں گے وہ اس میں شراب لا کے رکھے گا، کیا یہ جائز ہے؟ اگر صحیح اس کا بحث کرتے مختصر اور خطرہ دیتے کہ اظہر یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے، اگر آپ کو پتا بھی ہو کہ سامنے والی پارٹی انگور خرید کی شراب بنائے گی آپ انگور بیچ سکتے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی دکان میں وہ شراب سے بیچے گا آپ دکان پہ آ کے دے سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ جب عام ہوتا تو اس میں آج کے اور بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں۔ بلیز بلیز بیچنا حلال، لیکن ایسے آدمی کے ہاتھ کہ یقین ہے کہ اس سے شوق کرے گا، جائز ہے یا جائز نہیں؟ دیکھیے عام آدمی سے پوچھیے وہ کہے گا کہ کیسے جائز ہوگا، گناہ میں قائم ہے مگر خطرہ یہی ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ اس سے شوق کرے، آپ اس کے ہاتھ بلینک بیچ سکتے ہیں۔ یہی ہوگا کہ بلینک کیسے کی خرید و سکو، ہمیں پتا کہ یہ جو کمپنی یہ جو ادارہ، میں عام آدمی کی بات بھی نہیں کرتا بلکہ کمپنی اور اس کا کام ہی جانے کی ریکارڈنگ وہ آ کے ہمارے پاس پانچ سو ہزار سو ہزار پچاس پانچ یا دس پیسے خرید کے لیے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس طرح سے جانے بھرنا آگاہ کوئی جو پس کریں گے جائز۔ اسی طرح سے ہر کاشتکاری ایسی مثال ہے کہ جس نے گاہک کہا تھا ایک عورت آتی میک اپ کا سامان خریدتی اور ہمیں پتا کہ یہ کوئی حجاب والی عورت نہیں، یہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جائے، پھر بھی اس کی اجازت، اصل مسئلہ شراب کا چلا مگر اس نے یہ ساری باتیں آ گئی۔ اسی میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ آیا، ہماری سوزوکی شراب کی کمپنی کی طرح لے رہی اور پتا ہے کہ اس میں شراب ٹرانسپورٹ کرے، پھر بھی آگاہ نے کہا کہ یہ جائے، صرف ایک شرط لگائی کہ اگر ہمارا ایگریمنٹ ہی شراب کا ہوتا ہے، یعنی ہم نے اپنی گاڑی صرف اس لیے کرائے پہ دی کہ وہ شراب لے جائے. اگر کل ہمیں پتا چلا کہ وہ ہماری گاڑی میں رسی لے کے گیا, ہم فورن ایگریمنٹ کر لیں گے کہ تم نے خلاف ورزی کر دی. اس نیت کے ساتھ وہ چھوٹے حرام, لیکن اگر ہماری نیت شراب اور آپ سیکھ رہے ہیں وہ تو کرے اس پر ذمہ داری. ہم تو اس لیے دے رہے ہیں گاڑی کہ کسی سے تو دینا ہے کرائے پر, شرابی آئے تو کولا والا آئے, اسرا والا آئے, کوئی بھی آئے. ہماری نیت حرام کی نہیں, لیکن ہمیں پتا کہ سامنے والا حرام میں استعمال کرے آواز کے بدل میں یہ چاہیے. اب وہ حدیث جو شہید مستفید نے لکھی ہے اپنی گھر, لیکن آواز کوئی پتا تو اپنی گھر یا اسی میں امام خمینی کی ایک مثال سن لے اور بھائی ایک امام خمینی ہے خریدنے اور بیچنے کی اجازت دی. جو آدمی مسئلے کی تفصیل سے واقف نہیں وہ مسئلے پر عمل نہ کرے, جسے تفصیلات معلوم ہے اسے چھوڑ. لیکن اس وقت جو یہاں موجود ہے یہ کیسے سنے کیا آدمی, تو میں یہ بتا دوں کہ اس کی کنڈیشن بڑی سافٹ ہے. لیکن بہرحال ہے یہ بعض حالتوں میں شطرنج کا کھیلنا خریدنا اور بیچنا کم سے کم امام خمینی کے یہاں جائز ہے. اب اسی کے مقابلے آپ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ اٹھا لی اور اس میں جو شطرنج کی بحث ہے اردو ترجمے کے اعتبار سے یہ تیسری جلد میں ہوگا, تیسری جلد شطرنج کی جو بحث ہے, تو ایسی سخت حدیثیں لکھی کہ اس کے بعد ایک فیصدی بھی گنجائش نہیں کہ شطرنج حلال ہو جائے, مگر امام خمینی جیسا فقیر اور مرضی جب ان کا فتویٰ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بعض حالتوں میں اس کی اجازت. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ گناہان کبیرہ کا اس لیے حوالہ دیا کہ آج کل یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے عوام میں بھی اور ممبر سے بھی. اب اس میں کتنی حدیثیں شہید دستغیب بھی بہرحال ایک مستحد یا قریب الاشتہار, مگر اس کے باوجود خالی حدیث پڑھ کے فٹافٹ فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ ساری حدیثیں نہ پڑھ لی جائیں جو اس موضوع پر آئیں اور یہ نہ دیکھا جائے کہ سند کے اعتبار سے کمزور کون ہے اور مضبوط کون ہے, اور متن کے اعتبار سے یہ اصطلاحات میں تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک سند ایک متن. سند کا مطلب کہ راویوں نے سنا, متن کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. الفاظ حدیث کو سمجھنا یہ بھی ایک فن, اور متن حدیث کو سمجھنا یہ بھی ایک فن. اور سند کو الفاظ کی ایک مثال دے دی, بہت ہی مشہور حدیث الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پیروں تلے, بہت ہی مشہور حدیث کی مثال جنت ماں کے پیروں تلے. اب اس یہ جو جملہ اس جملے کے دو معنی نکل رہے ہیں, دو معنی ہمارے یہاں عام طور پر اس کا ایک ہی مطلب لیا جاتا, وہ کیا کہ اس حدیث میں مقام مادر کو بیان کیا گیا کہ فضیلت ماں جتنی زیادہ, یعنی ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا کہ حدیث کا خطاب اولاد سے, کہ اے اولاد پہچان لے تیری جنت اور جہنم کا دار و مدار ماں کے احترام پر, ماں کو خوش کیا راضی کیا جنت میں لے, اور اتنی آسان بالکل سمجھو کہ ماں کے پیروں کے پاس, اور اگر ماں کو ناراض کر دیا جنت محال ہو گئی. لیکن بعض مستحقین نے یہی حدیث یہی جملے یہی الفاظ بعض مستحقین نے کہا کہ جی نہیں اس کے الٹے معنی, اور خطاب اولاد سے نہیں خطاب خود ماں سے, کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے پاس, صحیح تربیت کر کے اسے جنتی بنا دے, لاپرواہ ہو کے اسے جہنمی بنا دے. اب دیکھیے الفاظ حدیث کی بات, ابھی اس پر بحث نہیں کی کہ راوی کون, خود راوی صحیح بھی ہو پتا چلے کہ سارے راوی اس کے صحیح, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے حدیث کو سمجھ لی, نہیں اب الفاظ کو سمجھنا. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے, اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا ماں سے کہا جا رہا کہ تمہیں اپنی اولاد کو جنتی بنانا, یعنی ذمہ داری ماں پہ ڈالی جا رہی, یا اولاد سے کہا جا رہا کہ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو اور ذمہ داری اولاد پہ ڈالی جا رہی؟ اختلاف ہے.
کچھ علماء ایک مطلب لیتے ہیں, کچھ علماء دوسرا مطلب. ایک اور بہت ہی مشہور اس کی مثال حب و حلیج یا کل الذنوب کما تاکل النار العذاب. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی. یہ بالکل جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے. آج اس وقت راویوں کو چھوڑے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں بڑا مسئلہ راوی, ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ سارے راوی صحیح ہیں تو حدیث کوئی مسئلہ ہی نہ ہوگی. یہ نہیں, اس کے بعد بھی حدیث مسئلہ. آج اس حدیث کے دو مفہوم علماء میں اختلاف ہے. دیکھیے, حدیث آپ نے ممبر سینکڑوں مرتبہ سنی کہ محبت علی گناہوں کو کھا جاتی جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی, لیکن اس کا مطلب کیا حب علی یا کل الذنوب گناہوں کو کھا جاتی. کسی حدیث کا ایک مطلب یہ پیش کیا جاتا جو پاکستان میں زیادہ رائے کہ علی کی محبت کے بعد جتنے بھی گناہ تم کرو کوئی حرج نہیں, کیونکہ محبت ہے علی, گناہ کرتے جاؤ علی کی محبت ان کو ختم کر دی جائے گی. ایک مفہوم یہ پیش کیا جاتا. اور یہ بھی الفاظ حدیث کو دیکھیں تو غلط مفہوم نہیں, بظاہر یہ لگ رہا, لیکن بعض علماء اور مراجع اسی حدیث کا دوسرا مطلب بتایا جو میں نے خود اپنے کانوں سے مرحوم مولانا مرزا مصطفیٰ جوہر صاحب آل اللہ مقامہ کے درس میں سنا. اسی حدیث کا دوسرا مفہوم خوب کو علی یا پولیس بنو, علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی. کیا مطلب؟ کہ جہاں محبت علی آئے گی خود بخود وہاں گناہ ختم ہونے لگے, ہوگا ہی نہیں گناہ, وہ آدمی گناہ ہی نہیں کرے گا. محبت علی آئے گی گناہ ختم ہو جائے. ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں محبت علی گناہ ختم کرے گی, نہیں. جب علی کے محب بن گئے اب گناہ کا دل ہی نہیں چاہے گا, اب گناہ ختم ہو جائیں گے, گناہ کا نام و نشان نہیں رہے گا, یہ آدمی پورا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. تو ایک ہی حدیث الفاظ آپ کے سامنے تو بالکل متضاد مطلب نکل رہے ہیں. پہلا مطلب یہ بتا رہا کہ اے علی کے محب دل کھول کے گناہ کرو. اگر پہلے تو ڈرتے بھی تھے تو اب ڈرنے کی بات نہیں, تمہارے پاس گناہوں کو مٹانے والی چیز آ گئی, کیے جاؤ گناہ وہ مٹتے جائیں. اور دوسرا مطلب بالکل الٹی بات, چاہے محب علی اب تو تم گناہ کر ہی نہیں سکتے, پہلے تو گنجائش بھی تھی جب دوسروں کو مانتے تھے, اب گناہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. محبت علی جہاں پر وہاں پہ گناہ رہ ہی نہیں سکتا, بالکل متضاد مفہوم. یہ ہے حدیث کی سائن. تو دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں مجتہد کے سامنے. پہلا یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط. اگر پتہ بھی چل جائے کہ حدیث صحیح تو یہ دیکھنا کہ الفاظ حدیث کے کتنے مطلب نکل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اخباری فرقے ہمارے علماء میں ایک اسی طریقے سے ختم کیا. شیعت میں عقائد کی حد تک تو سارے شیعہ ایک ہیں, لیکن فقہ کے اعتبار سے دو فرقے بن گئے تھے ایک زمانے میں. ایک مجتہدین کا فرقہ تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کسی ایک حدیث کو پڑھ کر فٹافٹ فیصلہ نہیں کرنا, بلکہ تمام حدیثوں کو جمع کرنا ہے اور پھر جو حدیث ہم کو ملے گی اس کے بھی ہر پہلو پہ غور کرنا. یہ کہلاتے ہیں اصولی, علماء اصول یعنی مجتہدین. اور ایک ہے اخباری فرقہ, اس طرح برادران اہل سنت یہاں اہل حدیث کا ایک فرقہ اس سے ملتا جلتا. یہ لوگ شروع میں نہیں تھے, آخری دور میں بھی نہیں, صرف عید کا کچھ زمانہ ان کا گزرا. اخباری علماء کا نظریہ یہ تھا کہ جو حدیث دی تھی صحیح ہو یا غلط ہو, مفہوم جو بھی ہو, فٹافٹ ہمیں حدیث پہ عمل کرنا بغیر غور کیے ہوئے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, الفاظ حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جانا. جس کے لیے بہترین مثال یہ دی جاتی کہ چھٹے امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی شہادت پر بڑا اہتمام کیا, یعنی موت پر ان کی وفات پر بڑا اہتمام کیا. اہتمام کا مطلب یہ کہ معصومین کے گھر میں جو موتیں ہوتی تو عام طور معصوم جس طرح ایک عام آدمی جنازے اٹھاتے ہیں اسی طرح چند رشتے داروں کو اطلاع دی, کچھ شہر والوں کو اطلاع دی, جلدی جلدی غسل کفن ہوا اور قبرستان بقی میں لے جا کے دفن کر دیا. لیکن چھٹے امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے دفن پر بہت اہتمام کیا, سارے شہر کو بتایا, کونے کونے پر اطلاع پہنچائی, لوگوں کو سب کو جمع کیا اور اسماعیل کی تجہیز و تکمیل کے جتنے مرحلے تھے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انجام دیے. اس لیے کہ علم امامت چھٹا امام کو پتا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کی موت کو بھی ایک مسئلہ بنایا جائے. کچھ لوگ کہیں گے کہ اسماعیل نہیں مر غائب ہو گئے, جس سے اسماعیلی اور بورا فرقہ بعد میں نکلا. تو چھٹے امام, پانچویں, چوتھے, تیسرے, خود مولا, باقی اماموں کے یہاں بھی اولاد کا انتقال ہوا, لیکن بس عام طریقے سے کچھ لوگوں کو اطلاع جلدی جلدی تجدید و تکمیل. اسماعیل میں ایسا نہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ غسل بھی بڑا تفصیلی, ایک ایک مسئلہ امام بتاتے گئے. کفن کا مسئلہ بھی بڑا تفصیلی, حنوط کا مسئلہ بھی, نماز کا مسئلہ بھی, کفن کا. اسی میں یہ کہ اسماعیل کا کفن امام عام جس طرح باقی لوگوں کا انتقال ہوتا غسل خانے یا گھر کے اندر تیار نہیں کیا, ایک مجمع عام میں اور ساری دعائیں لکھی لوگوں کو دکھا دکھا. تو اس میں ایک دعا یہ بھی لکھی گئی جو کفن پہ لکھی جاتی ہے کہ ان اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اور ائمہ کی امامت, کہ اسماعیل مرنے والے کا نام ان کے کفن کو شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہے اور رسول ہے اور امام ہے. یہ حدیث آتی. اب اس سے مراجعہ یا تو مستحدی انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مرنے والے کے کفن کو اس کی طرف سے یہ لکھنا کہ وہ توحید اور رسالت کو امامت کی گواہی دے رہا, یہ جائز ہے بلکہ مستحب. لیکن کس طرح سے؟ کہ جو مرنے والا ہے اس کے نام سے. اخباری علماء کہتے کہ جی نہیں, حدیث میں یہ ہے کہ امام نے اسماعیل کا نام لکھا. اب اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے جس کا نام علی, ہم لکھیں گے وہی کہ اسماعیل یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول ہیں اور چھ امام یا بارہ امام. حدیث آئی, حدیث میں یقیناً یہ کہ چھٹے امام نے اپنے بیٹے کے نام کے حوالے سے لکھا. اصولی علماء نے کہا کہ حدیث کا مفہوم واضح کہ مرنے والے کے نام سے گواہی دی جا سکتی. اخباری علماء نے کہا کہ جی نے, حدیث میں لفظ اسماعیل تو کوئی آدمی بھی مرے نام وہاں پہ اسماعیل کا استعمال ہوگا. یہ ایک اخباری علماء جو حدیث کے الفاظ کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتے کہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ لوگ بہت پھیل گئے, انڈیا میں بھی اخباری علماء شروع میں آ گئے. اس لیے انڈیا میں شروع تقلید کرواز کم, مجھے اخباری علماء کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں, ہر آدمی حدیثیں سیکھے اور اس پر عمل کرے. پھر کربلا میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے, 250 سال, ایک اتنے بڑے عالم گزرے اس وقت جتنا ہوگا ہے سب ان کا احسان مند. ہمارے یہاں لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا, استاد باقر وحید بیبہانی, آغائے بیبہانی, باقر وحید بیبہانی کہلاتے ہیں. ان کو کریڈٹ دیا جاتا کہ ان کے زمانے تک اصولی علماء بہت کم رہ گئے, اخباری چھا گئے. کربلا میں ایک دن انہوں نے چیلنج کیا اخباری علماء کو کہ آگے آ کر بیٹھی, بات حدیث کی ہے, ہم اور آپ بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں. سنا کہ غور ہو, اخباری علماء تو وہی نظریہ کہ ہر چیز حدیث, انہوں نے ایک ایک حدیث پڑھنا شروع. اخباری علماء سے پوچھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں, ہے حدیث. اب اس حدیث کے مختلف مطلب نکالے, پہلے ایک مطلب نکالا کہا یہ مطلب نکل رہا ہے, کہا نکل رہا, دوسرا مطلب یہ بھی نکل رہا, تیسرا مطلب, ایک ہی حدیث 70-70 تک مطلب نکل سکتے ہیں ایک ایک حدیث پر بحث. یہاں تک کہ اخباری علماء بھی پریشان ہو کہ آج تک ہم نے اتنی دقت میں اور گہرائی میں جا کے غور ہی نہیں کیا. اس کے بعد اخباریت کی کمر ٹوٹ گئی اور دوبارہ اشتہاد و تقریب کا نظام رائج ہو گیا, وہ ختم کبھی نہیں ہوا, کمزور پڑ گیا. اسی اس کے بعد جتنے بھی مستحدین گزرے ان سب کا استاد کہا جاتا, استاد الاصولی و استاد المستحدین لقب آغاز بیبہانی. اسی وجہ ان کی بنا پر یہ علم حدیث دوبارہ زندہ ہوا, ورنہ بیچ کے دور میں حدیث کو بھی ایک کھیل بنا لیا گیا تھا معاذ اللہ. خیر, یہ ساری بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ حدیث سمجھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عام آدمی تو عام آدمی, کچھ عام علماء تک اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں آگاہ دست غیر نے یہ لکھا, حدیث لکھی ہے بس اب یہ فائنل, اس کا مطلب یہ کہ اس کو اسی طرح ماننا. جی نہیں, شہید دست غیر کے تمام تر احترام کے باوجود ہم جس کے مقرر ہیں اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ اس حدیث کا کیا مطلب نکالتے ہیں. تو آج کے اس دور جب ممبروں سے بہت اچھی بات ہے کہ دین کے احکامات حدیثوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں, پھر اس نقطے کو واضح کر دیا جائے. کہ فتویٰ دیتے وقت خالی حدیث کام نہیں آتی، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح، اور یہ ثابت نہ ہو کہ اس کے الفاظ کا صحیح مطلب کیا، ایک لفظ سے کئی معنی ہو سکتے، یہ ہے مجتہد کا کام. اچھا اب آئیے ایک جو اصل آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ واجب اور حرام، اس کے لیے تمام علماء حدیثوں میں بڑی بہت ہی سخت معیار کے قائل ہیں کہ جب تک کہ کوئی حدیث 100% صحیح نہ نکلے، راویوں کے حساب سے بھی اور الفاظ کے حساب سے بھی، کبھی بھی واجب کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کبھی بھی حرام کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. ایک اصول ہے ہمارے یہاں کہ کوئی چیز واجب نہیں ہے اور کوئی چیز حرام نہیں جب تک کہ بالکل معتبر حدیث سے ثابت نہ ہو جائے. واجب اور حرام کا مطلب یہ کہ آپ ایک انسان کی گردن پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ حق کسی کو نہیں جب تک کہ 100% ثابت نہ ہو کہ واقعاً امام نے یہ کہا. اور 100% کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے بھی صحیح نکلے، متن اور راویوں کے اعتبار سے. تو واجب اور حرام میں تو بڑا بڑا معیار ہے. اس کے بعد آتا ہے مستحب اور مکروہ. اس میں ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ مستحب جو ہے یہ کوئی لازم چیز تو ہے نہیں، مکروہ کوئی لازم چیز تو ہے نہیں. ہم تو پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو مستحب کا مطلب ہے چھوڑ بھی سکتے لیکن اگر عمل کرو گے تو ثواب دیا گا. مکروہ کا مقصد ہم پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کر بھی سکتے ہو، نہ کرو تو بہتر. تو 90% علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب اور مکروہ کا فتویٰ دیتے ہوئے اتنے کڑے معیار کی ضرورت ہے. اگر کوئی حدیث ذرا کمزور بھی نکل آئے کوئی بات نہیں، کہہ دو کہ یہ مستحب. ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلط حدیث ہے وہ تو نہیں، غلط ثابت نہ ہو ذرا کمزور ہو جائے معیار کے اعتبار، اس پر مستحبات و مکروہات کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اور اس کو ہماری فقہ میں اس کے لیے ایک نام قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن. ادلۃ السنن تو اردو کا لفظ ہے، سنتوں کی دلیل. سنت چیزوں کی دلیل میں قاعدۃ التسامح. تسامح کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن رول آف لینینسی، یعنی تسامح لینینٹ ہونا. قاعدۃ التسامح یعنی مجتہدی سنت اور مکروہ کے بارے میں لینینٹ ہو گئے، نرم ہو گئے، اتنا سخت معیار نہیں رکھا. اسی بنا پہ مستحبات اور مکروہات بہت سی کمزور حدیثوں کی بنیاد پہ آ گئے. لیکن ہمارا مرجع آیت اللہ خود آج نے 50 سال سے ان کا یہ نظریہ کہ مستحبات اور مکروہات بھی ہے تو حکم خدا. یعنی اگر ہم کسی سے کہیں کہ وضو سے پہلے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اب اس کی حدیث بہت کمزور ہے، یہ میں واضح کر بہت کمزور حدیث، یا 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب بہت کمزور حدیث. باقی علماء کہتے کہ چلو کمزور حدیث ہے، پھر بھی جب ہم خود وضو کرنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں چھوڑ بھی سکتے تو کمزور حدیث کی بنیاد سے مستحب کا فتویٰ دیا جائے. آگاہ کوئی کہتے کہ یہ کیسے؟ بہرحال مستحب بھی آپ نے جب کہا یہی کہا نا کہ خدا اور رسول نے اس کا حکم دیا، واجب نہ صحیح ثواب کہہ کے حکم دیا. اگر کوئی کہتے کہ مستحب اور مکروہ بھی تو آپ حکم خدا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے چاہے لازم نہ ہو، کمپلسری نہ ہو، ریکمینڈیڈ حکم ہو، لیکن کہہ تو آپ یہی رہے، یعنی عمل کرنے والا تو یہی سمجھ کے عمل کرے گا کہ 3 مرتبہ میں کلی کر رہا ہوں، رسول اور خدا نے اس کا حکم دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ثواب ہے. آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں پیدا ہوگی. اسی لیے آگاہ کوئی کا نظریہ یہ کہ جو مستحب چیزیں اس میں بھی حدیث لینینسی نہیں چلے گی، وہی معیار ہوگا جو واجب کے حدیث کا معیار. جو مکروہ ہے اس میں بھی اس وقت تک مکروہ نہیں جب تک کہ حدیث بالکل پورے پورے اپنے معیار پہ پورا نہ اترے. تو آگاہ کوئی کا جملہ یہ کہ میرے نزدیک قاعدۃ التسامح یعنی رول آف لینینسی مستحب میں بھی ثابت نہیں. مستحب بھی اس وقت تک مستحب نہیں بنے گا جب تک کہ حدیث بالکل صحیح نہ نکلے. اب یہ تو آگاہ کوئی کی ایک بحث ہے، اس کا خلاصہ فائدہ آخری جملہ لکھا ہوں. بس میری کتاب توضیح المسائل جتنے بھی مستحبات شروع سے آخر تک بیان کیے گئے اس پر آپ قربت کی نیت سے عمل نہ کریں، رجا کی نیت سے عمل کریں تو زیادہ بہتر. بلکہ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ لازم یہ کہ میری جتنی بھی کتابیں، ایک کتاب آغاز کوئی کی ہے توضیح المسائل، ایک کتاب ہے منہاج الصالحین، ایک کتاب ہے عروۃ الوثقی کا حاشیہ، اور ایک کتاب ہے احکام الشرعیہ، بہت ہی مختصر جو کتاب کیا. تو آغا نے فرمایا کہ میری جتنی بھی کتابیں اس کے اندر جتنے بھی مستحبات اور مکروہات میرے نزدیک یہ ثابت نہیں، کیونکہ دوسرے علماء کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہونا چاہیے تھے، لیکن انہوں نے رول آف لینینسی سے فائدہ اٹھا کہہ دیا کہ یہ مستحب ہے. میرے نزدیک یہ رول ہی ثابت نہیں تو یہ مستحبات بھی ثابت نہیں. اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے یا کسی بیچارے کو اتنی ٹیکنیکل باتیں نہیں معلوم اس لیے وہ کلی کرتا رہا، ناک میں پانی ڈالتا رہا، اور نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا رہا، استغفر اللہ کہتا رہا، اسی نیت کے ساتھ کہ یہ مستحب، لیکن اس لیے کہ اسے ٹیکنیکل باتیں نہیں معلوم، تو آغا کہتے وہ گناہ گار تو نہیں، عمل اس کا بھی صحیح ہے. لیکن زیادہ ثواب اس نے کہ جتنے مستحبات اور مکروہات میں بتا رہا ہوں ان سب کو آپ اس نیت سے انجام دیں، غربت کی نیت نہ ہو اور رجا کی نیت، دونوں میں فرق کیا؟ جب آپ کسی چیز کو قربتاً اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ، قربت کا مطلب ہے اللہ کا حکم، رجا کا مطلب یہ رجا مطلوب یہ، یعنی ہوپ آف ایکسپٹینس، اس امید میں کوئی کام کرنا کہ شاید اللہ قبول کر لے. تو آوائے خوش فرماتے ہیں کہ مستحبات کا زیادہ ثواب اگر لینا تو مستحب کو مستحب کی نیت سے انجام نہ دو، کیونکہ کتنی بظاہر سننے والوں کو الٹی بات لگی کہ مستحب پر زیادہ ثواب لینا تو مستحب کو مستحب کی نیت سے انجام نہ دو، یعنی قربت کی نیت نہ کرو رجا کی نیت کرو، رجا شاید اللہ اسے قبول کر دو. اسپیشل آغا کا مسئلہ دو عبارتیں میں آپ کو سنا دوں. کسی مرد مومن ائمہ کی ولادت و شہادت کی تاریخوں کا پورا چارٹ بنایا اور وہ پورا چارٹ بنا کے آغا کو بھیجا کہ یہ تاریخیں ہم ان تاریخوں ولادت کی تاریخوں میں جشن مناتے ہیں اور شہادت کی تاریخوں میں غم کرتے ہیں اور زیارت وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا ان تاریخوں میں یہ عمل صحیح؟ کیونکہ ڈسپیوٹڈ تاریخیں بھی ہیں، بہت سی تاریخیں ایسی 15 شوال ابھی گزرا 3 دن پہلے ہم لوگوں کے یہاں چھٹے امام کی شہادت، ایک بہت سے لوگوں کے یہاں 25 شوال اور بہت سو کے یہاں 15 رجب، تو انہوں نے ایک چارٹ بنایا اور کہا کہ ان تاریخوں کے عمل کے بارے میں کیا حکم. آغا کا جواب یہی، کیونکہ ثابت نہیں ہے تاریخ، آج فیصلہ کرنا مشکل، رجا کی نیت سے آپ ان تاریخوں میں ائمہ کی مناسبت سے ہر عمل کر سکتے ہیں، رجا کی نیت، یعنی 15 رجب ہو یا 15 شوال، آج یہ کہنا آج امام کی شہادت، آج امام کو زہر دیا گیا، سب رجا کی نیت سے، کہ شاید واقعہ نازی کی تاریخ نکلے اور اللہ اس لیے ہمارے اس عمل کو قبول کر. دوسرا یہ اعمال شب قدر کے بارے میں کسی نے چارٹ بنا کے بھیجا آما کو اور کہا کہ کیا 23ویں رمضان میں جو عمل قرآن ہم کرتے ہیں اور جو یہ سنت نمازیں پڑھتے ہیں یا یہ کہ جو دیگر اعمال ہیں، یہ 23 رمضان کو یہ اعمال کرنا معتبر روایت سے ثابت؟ یہی جواب آئے، رضا کی نیت سے کر سکتے. اعمال کا مسئلہ بڑا گہرا، ہر آدمی کو یقین کہ عمل قرآن کی حدیث تو ہے ہی ہے، اتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر جس طرح باقی بہت سی حدیثیں کمزور، اسی طرح یہ حدیثیں بھی کمزور، پھر کس نیت سے کریں گے؟ کس نیت سے عمل نہیں ہوگا؟ جو واقعہ امام نے یہ کہا رجا کی نیت، کہ شاید امام نے یہ کہا ہو شاید یہ عمل صحیح، تو ہمیں اس کا ثواب مل جائے. بلکہ آغاز پوری مفاتی کے بارے میں یہی جملہ لکھ کے بھیجا جو میں نے 4 سال پہلے پڑھا، پوچھا گیا کہ مفاتی میں جو اتنی حدیثیں، چھٹے امام نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، آٹھویں امام نے کہا یہ دعا پڑھو، بعض بیماریوں کی دعا اور بعض پریشانیوں کی دعا، بعض عام دعا، کیا یہ سب حدیثیں جو ہے ہم عمل کریں گے؟ یہی جواب سے رجا کی نیت، یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقعان امام نے یہ کہا، رجا یہ امام کے نام سے ایک حدیث ہے، یہ شاید صحیح نکلا، اس امید میں کر رہے ہیں کہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں، اللہ اسے قبول کر دے. تو آغاز خوشتا اعمال، دعاؤں، مفاتی، مستحبات، حتیٰ یہ کہ جو توضیح کے بھی مستحبات، ان سب کے بارے میں یہ فتویٰ کہ اس میں سے 90% میرے نزدیک ثابت نہیں، حدیثیں بہت کمزور. جیسے میں نے مثال دی، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، خود نماز ہے، سمے اللہ، استغفر اللہ، بحول اللہ، اس قسم کے جملے، روزے کے مستحبات، اس کے بعد حج کے مستحبات، نکاح کے مستحبات ہیں اور بہت ساری چیزیں میت کے مستحبات سب کے بارے میں ایک ہی نظریہ. ہاں جس کو آغا نے کہا واجب اور حرام وہ تو بالکل ثابت, باقی 90% آغا کے نزدیک ثابت نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کمیلی کی بنا پر انہیں بھی مستحب سمجھ کے کر رہا وہ گناہگار نہیں ہے, یہ میں کلیئر کروں. لیکن اگر کوئی چاہے کہ مستحب کا مجھے پورا ثواب ملے تو آغا کا یہ جملہ یاد رکھیے, ول اولا الاتیان بہ رجا, اولا یعنی بہتر یہ کہ ان سب کو رجا کے نیت سے انجام دو. یہ آغا نے جملہ کا اسی ایک مسئلہ اور آج کا سنی, وہ یہ جمعے کی نماز, جمعے کی نماز شیعت کا ایک مارکت العلیٰ مسئلہ جس کے اندر 4 یا 5 اتنے مختلف و متضاد نظریے کہ آدمی کنفیوز ہو کے رہ جاتا. بعض علماء کہتے ہیں اچھا غیبت امام کا ہے یہ مسئلہ, جب امام ظاہر ہو وہ تو سارے علماء کا ایسی فتوا. لیکن غیبت بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز حرام ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز پوری واجب, ظہر پڑھ نہیں سکتے جمعہ ہی پڑھنا, بالکل ایک دوسرے کے متضاد فتوا. اور بعض علماء وہی کہتے ہیں کہ جو آغا حکیم کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں واجب بھی نہیں, اور بعض علماء وہ کہتے ہیں جو آغا خمینی کا فتوا کہ واجب تقریری ہے چاہے جمعہ پڑھو چاہے تو. ان سب بحث کے پیچھا چھوڑا کہ آغا خوئی کیا کہتے ہیں. آغا گل پائیدانی کا مسئلہ تو آ چکا کہ آغا گل پائیدانی کہتے ہیں وہی جو آغا حکیم کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی کوئی خاص اہمیت نہیں, اصل تو ظہر پڑھنا ہے, پھر چاہو تو جمعہ پڑھو چاہو نہ پڑھو. آغا خوئی کیا کہتے ہیں, احتیاط واجب یہ کہ شرائط پوری ہو تو جمعہ ہی پڑھنا. اچھا یہ بات تو ہر ایک کو معلوم, مگر اس کا ایک نتیجہ نکل رہا وہ یہ کہ جو کہ آغا کے نزدیک جمعے کا وہی حکم ہے جو تقریباً حسن وہ جو بمبئی کے شیخ صاحب کا فتوا, فرق یہ کہ ان کا فتوا تھا آغا نے احتیاط کرائی, بمبئی کے شیخ صاحب کا بھی نظریہ تو یہی جمعہ پڑھنا ہے بالکل, جو امام کی حاضری کا حکم ہے وہی غیبت کا. آغا خود کا بھی تقریباً یہی نظریہ کہ آج کل جمعہ پڑھنا ہی وہ واجب تفہیری کی بات نہیں کہ پڑھو یا نہ پڑھو. جو امام خمینی کہہ رہے تھے چاہے جمعہ چاہے دو, آغا کا نظریہ یہ نہیں جمعہ ہی پڑھنا. اب احتیاط واجب کی وجہ سے جو فائدہ ملتا ہے وہ چھوڑ دیجئے, تقریباً مجمع کے ہر آدمی کو معلوم ہے. مگر اس کا نتیجہ یہ کہ آغا کوئی کہ رہا اس کی گنجائش نہیں, ایک کو یعنی جمعہ بھی پڑھے اور ظہر بھی پڑھے, اس لیے کہ جب آغا کے نزدیک جمعہ ہی ہے آج کے دن, جمعہ ہی واجب ہے, تو پھر ظہر آج کے دن ہو ہی نہیں سکتی. وہ علماء جو کہتے ہیں واجب تقریری ہے چاہے جمعہ پڑھو چاہے نہ پڑھو, وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جمعے کے ساتھ ظہر پڑھی جا سکتی, لیکن آغا کے نزدیک آج کل یعنی غیبت امام نے جمعہ ہی ہے اصل نماز ہی جمعہ, چنانچہ آغا کے جمعے کے بعد ظہر پڑھنا یہ اچھا عمل نہیں. اور اگر کوئی آدمی جمعے کے بعد ظہر پڑھے سنت کے نیت وہ حرام کر رہا, ہو سکتا ہے کہ جاہل مسئلہ ہونے کی بنا پہ اسے گناہ نہ ملے, لیکن بہرحال عالم مسئلہ ایسا عمل کرے گا تو حرام کر رہا. اسلام میں یہ تو قطن نہیں کہ جمعہ واجب عینی بن جائے اور پھر بھی ظہر پڑھنے کی اجازت ہے, تو جمعہ کے بعد آغا کے نزدیک ظہر پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اگر کوئی پڑھنا ہی چاہے تو یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ, رجائے مطلوبیت کا مطلب کیا کہ یہ ثابت کہ آج ظہر کی ضرورت نہیں, پھر بھی اس امید میں پڑھ لیتے ہیں کہ شاید خدا قبول کر, یا یہ کہ احتیاط کی نیت سے پڑھ احتیاطاً پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر آغا کا کوئی مقلد جمعہ پڑھنے کے بعد تو سنت کی نیت سے ظہر پڑھتا یا قربت کی نیت سے ظہر پڑھتا, قربت کا مفہوم اس کے ذہن میں یہ ہو کہ واجب, شریعت میں تو قربت واجب ہی کو, قربت کا مطلب وہ حکم خدا, شریعت میں تو قربت حکم خدا ہی کو کہتے ہیں, تو اگر اس لیے سے پڑھے قربت یعنی جمعہ تو پڑھ لوں, ظہر پڑھتا ہوں قربت نہیں گنجا, ترجمہ کیا ہوگا ظہر پڑھتا ہوں حکم خدا, یہ بھی غلط. جب جمعہ آج واجب ہو گئے پھر خدا نے ظہر کا حکم نہیں دیا, یعنی جب امام آ جائیں گے تب تو سارے علماء متفق ہیں کہ آپ جمعہ پڑھیں گے ظہر کی گنجائش ہی نہیں. اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ جمعہ اور ظہر دونوں پڑھو, نہیں یہ روزے کے کفارے والا مسئلہ نہیں, یہ تین چیزیں اسلام میں رکھی ہیں, کوئی ایک دینا مگر دو بھی لے دو تو برا نہیں, تین بھی دے دو تو برا نہیں. خیبر کے امام میں تو کچھ علماء نے کہا کہ فقیر ہے امام کے ظہور کے بعد, فقیر نہیں, جمعہ واجب عینی ہے, ظہر کی کوئی ضرورت نہیں. آغا کے نزدیک یہی مسئلہ خیبر کا بھی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اعتراض کیا انہوں نے ایسے لوگوں کو کہ جی وہ خلا صاحب نے جمعہ پڑھا بیٹھے رہے ظہر نہیں پڑھے. کہا گیا ان سے کہ بھائی وہ ظہر واجب نہیں, اس کا سنت کی نیت سے پڑھ لیتے. یہ جواب امام خمینی کے مقلد کے لیے صحیح کہ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھو, ظہر سنت کی نیت سے. یہ جواب اور بہت سے علماء کے فتوے میں صحیح, لیکن آغا ہوئی کے یا اس کی گنجائش نہیں. جب آغا کے نزدیک آج ہے ہی جمعہ, ظہر ہے ہی نہیں, تو سنت کی نیت کے کیا مانے, غربت کی نیت کے کیا مانے, یا رجا کی نیت کرے. امی رجا کا مطلب یہ کہ نہیں اللہ نے ظہر رکھے ہی نہیں پھر بھی پڑھ لیتے شاید پسند آ جائے, یا احتیاط کی نیت کرے. اور یا پھر اگر وہ آدمی غربت کی نیت کر رہا جو غربت کے معنی ہی کچھ اور لے رہا. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی جو سمجھتے ہیں غربت کے معنی ہے اللہ سے قریب ہونا. اگر وہ لفظ کے معنی ہی غلط سمجھ رہا اور پھر غربت کی نیت کر رہا تو وہ بھی بہرحال پھر گناہ نہیں رہا, اس لیے کہ نیت الفاظ کا دار و مدار نہیں ہے, دل کا دار و مدار. تو گویا اس آدمی کے دل میں یہ کہ میں ظہر کی نماز اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہا, اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ رجا ہو گئے. اسی کا مطلب رجا. لیکن وہ آدمی جو غربت کے معنی سمجھتا ہے وہ یاد رکھے کہ جمعے کے بعد اول تو ظہر بالکل نہ پڑھے, کیونکہ